جنگ تبوک کے سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں. جنگ تبوک کے موقع پر منافقین نے بڑا ہی برا کردار ادا کیا تھا. جنگ بدر میں بھی جنگ احد میں بھی منافقین کی ریشہ دوانیاں ضرور تھیں, لیکن جنگ تبوک کے موقع پر منافقین کی تعداد بھی کافی بڑی تھی, اور جس قوت کے ساتھ, جس سپر پاور کے ساتھ ٹکر لینا تھا وہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ تھا. اس وجہ سے منافقین کا رول بہت ہی برا رہا اس جنگ میں خصوصا. لہذا منافقین اور کمزور اور ضعیف الایمان مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ابھارا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم رسول کی اس وقت مدد نہ کرو گے تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس رسول کی مدد کر چکا ہے جبکہ وہ بے یار و مددگار تھا, جبکہ وہ بے سہارا تھا, جبکہ وہ دومے کا دوسرا تھا. اس وقت اس پر اللہ نے سکینت نازل کی غار ثور میں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو بلند کیا اور کافر کے کلمے کو, کفار کے کلمے کو پست کیا. پھر اس کے بعد ابھارا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو, خواہ تم ہلکے ہوں کہ بوجھل, ہر حال میں تمہیں اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لیے آمادہ ہونا چاہیے, چاخو چوبند ہونا چاہیے, مستعیدی کے ساتھ تمہیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ بات بتانے کے بعد اب منافقین پر کمنٹ شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر آج ہم اپنے ٹارگٹ کے مطابق چلیں تو منافقین کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں یا ان پر جو کمنٹ کیا گیا ہے وہ تقریباً 15 آئیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ جیسے بنی اسرائیل کا قرارداد جرم پیش کیا گیا, ان کا ایک چارج شیٹ پیش کیا گیا تھا سورہ البقرہ میں, آل عمران میں نصارہ کا چارج شیٹ پیش کیا گیا تھا, اور اسی صورت میں ہم نے دیکھا یا اس سے پہلے والی صورت میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کے خلاف چارج شیٹ پیش کیا گیا, ان کے جرائم گنوائے گئے اور ان کے خلاف جہاد پر اکسایا گیا مسلمانوں کو. اب ان آیتوں میں ابھی جس کا ہم مطالعہ کرنے والے ہیں, اب ان کے جرائم گنوائے جا رہے ہیں, ان کا چارج شیٹ پیش کیا جا رہا ہے منافقین کا کہ تمہارا یہ کردار رہا اور تمہارا یہ رول رہا ہے اس سے پہلے بھی اور اس جنگ کے موقع پہ بھی. تو گنوائے گئے نمبر وائز کہ تمہارا یہ جرم ہے, اس جرم کے نتیجے میں, اس کی پاداش میں اب ان کے ساتھ جہاد کیا جانا چاہیے. تین رکوع کے بعد جہاں آج ہم نے شروع کیا ہے اس کے تین رکوع کے بعد ایک بات آتی ہے کہ وجاہد الکفار والمنافقین, جہاد کرو کفار سے اور منافقین سے. گویا کفار کے درجے میں رکھ دیا گیا منافقین کو, اور ان کے خلاف بھی جہاد کے لیے اس میں اعلان کر دیا گیا ہے اس صورت کے اندر. ان منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ لوکان اردن قریبا و سفرن قاصدا, اگر فائدہ بہت آسانی سے ملنے والا ہوتا اور سفر نزدیک کا ہوتا, چونکہ تبوک کا سفر تھا, ہزاروں میل دور جانا تھا, کافی دور جانا تھا, لہذا سفر دور تھا اور بہت زیادہ فائدہ مند نظر نہیں آ رہا تھا اس جنگ میں. اگر کوئی ایسی جنگ ہوتی جیسے جنگ ہنین, ظاہری طور پر 12,000 مسلمان اور 4,000 کفار تھے, تو وہاں فائدہ نکلتا ہوا نظر آتا تھا, مال غنیمت زیادہ لوٹنے کے امکانات تھے. یہاں یہ کہ فائدہ بھی نظر نہیں آتا, سفر بھی دور کا ہے, تو منافقین اللہ کے رسول کی دربار میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم نکلنے کی استطاعت رکھتے, اگر ہمارے پاس مال, اگر ہمارے پاس گھوڑے ہوتے, سواریاں ہوتی, یا ہم جس مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, بچہ بیمار ہے, بیوی پریشان ہے, پھل پکنے والے ہیں, کھیتی کا مسئلہ ہے, فلاں ڈھکاں, یہ سارے مسائل بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہم ان مسائل سے دو چار نہ ہوتے تو پیارے رسول ہم تمہارے ساتھ چلتے. یہ گویا کہ منہ سے اپنے چکنی چپڑی باتوں سے اللہ کے رسول کو منوانے کی کوشش کر رہے تھے. تو قرآن نے کہا کہ یہ لوگ اس طرح سے آ کر خصمیں کھا کر کہیں گے, حالانکہ یہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. یہ دھوکہ دینا, یہ ٹھگنا, یہ اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, دین کا کچھ نقصان نہیں ہوگا. یہ منافقین آپ کے سامنے آ کر جھوٹی معذرتیں جو پیش کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں ان کی بربادی ہے, ان کی برائی ہے اور ان کے لیے تباہی ہے. واللہ یعلم انہم لکاذبون, اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. زبان سے جو باتیں آ کر کہہ رہے ہیں, جو معذرتیں یہ لوگ پیش کرتے ہیں, یہ معذرتیں سچی نہیں ہیں, یہ جھوٹے ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی گرفت فرمائی. وہ گرفت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, بہت بڑا دل رکھتے تھے, بہت فراخ دل رکھتے تھے. جب کوئی منافق یا منافقوں کا گروہ آ کر کہتا کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، فلاں ہے، ڈھکاں ہے، اس وجہ سے ہم اس جہاد میں شریک ہونے سے معذور ہیں، تو اللہ کے رسول معاف کر دیتے تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں رخصت ہے، تمہیں چھٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی کہ اف اللہ عنکا، اے رسول اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، لما اذنت لہم، کیوں تم نے ان کی اجازت دی ان منافقین کو، کیوں تم نے ان کو چھٹی دی، رخصت دی؟ ان سے کہنا چاہیے تھا کہ جہاد میں شریک ہو جاؤ، اور اگر اس طرح سے کہہ دیا جاتا تو حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، کہہ دیتے کہ تم کو جہاد میں شریک ہونا لازم ہے، تو پول کھل جاتا کہ اس میں سے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کون اللہ کے دین کی راہ میں سرفروشی کے ساتھ کام کرنے والے ہیں اور کون جو ہے اپنے مفاد کی خاطر دین کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ معلوم ہو جاتا تھا آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، اللہ تمہیں معاف کرے۔ وہ کہ آپ کی نرم دلی پر اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تھوڑا سا گرفت کرنا چاہیے تھا منافقین کی، تھوڑا سا انہیں ٹائٹ کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا بأموالہم وأنفسہم، مومنین وہ ہوتے ہیں جب کبھی انہیں جہاد کے لیے پکارا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی دینے کے لیے انہیں پکارا جاتا ہے، تو کبھی وہ دریغ نہیں کرتے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے کمپیریزن کہ مومنین کی پہلی صفت اور منافقین کی پہلی صفت، ان کمپیریزن یہ ہے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ کے راستے میں سنگھرش کرنے کے لیے، جدوجہد کرنے کے لیے مال سے اور جان سے، تو وہ آگے آتے ہیں۔ اس کے برعکس منافقین وہ ہوتے ہیں، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم، منافق وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ جہاد سے گریز کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یوں بھی لے سکتے ہیں کہ منافقین جہاد سے گریز کرتے ہیں، یا جہاد سے گریز کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ جہاد سے گریز کرنے والے، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے سے پہلو تہی کرنے والے اور دامن بچانے والے کے دل میں گویا کہ نفاق کا مرض پل رہا ہے، یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر دو، ورتابت قلوبهم، اور ان کے دل میں یہ متردد ہیں، ان کے دل کے اندر شکوک ہیں، شبہات ہیں، شرع صدر نہیں ہے۔ اسلام جو کہتا ہے کہ تمہیں کفار سے ٹکر لینی چاہیے، مشرکین سے ٹکر لینی چاہیے، اور تبوک میں رومن امپائر سے تمہیں ٹکر لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری پشت پر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا سہارا ہے، ساتھی ہے، وہ تمہیں ضرور غالب کرے گا، اس پر منافقین کا اعتماد نہیں تھا۔ اللہ کے وعدوں پر ان کا دل اطمینان نہیں کرتا تھا، انہیں شرع صدر نصیب نہیں تھا، اور ان کے دل جو ہے شک اور رائب میں مبتلا تھے، اور وہ متردد تھے۔ وہ یہ دوسری صفت ہے منافقین کی کہ اللہ کے وعدوں پر انہیں اعتماد نہیں ہوتا، یا جن لوگوں کو اللہ کے وعدے پر اعتماد نہیں ہوتا ان کے دل کے اندر نفاق کا مرض پلتا ہے۔ نمبر دو۔ نمبر تین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولو اراد الخروج لعدوا له عدۃ ولکن کرہ اللہ بعاصہم فثبتہم وقیل اقعدوا مع القاعدین۔ تیسری بات اللہ نے کہی کہ اگر یہ لوگ جہاد میں شریک بھی ہو جاتے بفرض، اب اگر اس طرح سے فرض کر لیا جائے کہ یہ لوگ اگر آپ نے انہیں تنگ کیا اور آپ اجازت نہ دیتے، یہ لوگ شریک بھی ہو جاتے اگر جہاد کے اندر، تو یہ خرابی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کرتے۔ اگر آپ انہیں لے کر چلتے تو آپ کی فوج کے اندر، آپ کے جمعیت کے اندر کچھ بگاڑ ضرور پیدا کر دیتے۔ واقعی ان کو نکلنے کا ارادہ ہوتا تو سامان سے تیار ہوتے تھے، چونکہ یہ نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتے اس لیے بہانے پیش کرتے ہیں، اگر نکل بھی جاتے تو پھر یہ اچھے کاموں کے اندر خرابی ضرور پیدا کرتے۔ اس کی مثال اس وقت دیکھی گئی جبکہ غزوہ وہ بنی المستلق کا جو غزوہ ہوا تھا، اس غزوے کے موقع پر دیکھا گیا کہ منافقین کی سازشیں کیا ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کے اندر کس طرح سے بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کے اتحاد کو کیسا وہ پارا پارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات، یعنی یہ اگر آتے بھی تو خرابی پیدا کرتے ہیں۔ اس کی مثال وہاں دیکھی گئی تھی غزوہ بنی المستلق میں، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام واپس آ رہے تھے اس جنگ سے۔ اس جنگ میں یہ ہوا کہ واپسی میں کہیں ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا مسلمانوں کا لشکر نے، تو اس وقت پانی کا ڈول کھینچنے میں دو غلاموں کے درمیان ٹکر ہو گئی۔ کنویں سے جب پانی کھینچا جا رہا تھا تو دو بالٹیاں ٹکرا گئیں، اتفاقاً ایک غلام تھا مہاجرین کا، ایک غلام تھا انصار کا، دونوں کے درمیان تکرار ہوئی، لڑائی کی نوبت آئی، اور دونوں غلام جب لڑ پڑے تو دونوں کے مالک آ گئے۔ پھر اس کے بعد منافقین میں بیچ میں سے لڑا آیا، مہاجرین سے انصار سے کہا کہ دیکھو تم نے ان مکے والوں کو تم نے پناہ دی اور تم نے پالا پوسا ساری قربانیاں دی اور آج یہ ہے کہ تم سے لڑنے کے لیے یہ تیار ہوئے ہیں. اس طرح سے انصار کو ابھارنے لگے, مکے والوں سے کہنے لگے کہ تمہاری دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں ہیں, تم وطن چھوڑ کر آئے لیکن یہ دیکھو انصار کے لوگ مدینے کے لوگ ابھی 2-4 سال نہیں ہوئے اسلام قبول کیے ہوئے اور تمہارے اسلام پر حرف گیری کر دیں. گویا کہ اس طرح سے منافقین نے مسلمانوں کے اندر لڑائی پیدا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بڑا صدمہ ہوا. آ کر اللہ کے رسول نے ڈانٹا لوگوں کو اور کہا کہ یہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں 15 سال کی تربیت کرنے کے باوجود, گویا اس وقت 17 سال ہو چکے تھے, 17 سال کی تربیت کا یہ نتیجہ کہ تمہارے اندر ابھی جہالت باقی ہے, جاہلیت تمہارے اندر باقی ہے. اللہ کے رسول نے ڈانٹا. اور اسی غزبے میں ہم نے دیکھا کہ منافقین کا سردار کہہ رہا تھا اچھا مدینہ جانے دیں, ہم دیکھیں گے کہ ہم جو عزت والے ہیں مدینے کے لوگ ذلیل مسلمانوں کو ہم باہر نکال پھینکیں گے, مدینے سے باہر نکال پھینکیں گے. وہ یہ کہ اس طرح سے خرابی یہ لوگ پیدا کرتے ہیں. اگر جنگ میں یہ لوگ آ بھی جاتے, جہاد میں شامل بھی ہو جاتے تو یہ اسلامی جمعیت کے لیے, اسلامی جماعت کے لیے کوئی فائدہ مند بات نہیں تھی بلکہ نقصان دہ بات تھی. کہا کہ یہ لوگ اچھے کاموں میں خرابی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں. نمبر 3, لو خرجکم فیما زاد فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوذوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین. پھر فرمایا گیا کہ یہ لوگ اگر آتے تو فتنے کے علاوہ اور کوئی چیز برپا نہیں کر سکتے تھے, اور تمہارے اندر ابھی بھی کمزور مسلمانوں کا ایک گروپ ایسا موجود ہے جو ان منافقین سے متاثر ہے اور ان کی باتوں کو کان لگا کر سنتا ہے, ان کی باتوں پر اعتماد کر لیتا ہے. تمہارے گروپ کے اندر اس طرح سے کمزور مسلمان ابھی موجود ہیں, لہذا ان کی بھی اصلاح کی طرف تمہیں توجہ دینی چاہیے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ تعالیٰ ان ظالموں پر نگاہ رکھے ہوئے اور وہ جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة, یہ اس سے پہلے بھی فتنہ برپا کرنے کی کوشش کر چکے ہیں. ابھی میں نے جو واقعہ سنایا یہ نہیں, اس سے اور زیادہ واقعات. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگایا گیا تھا وہ بھی منافقین کی طرف سے تھا, اور اس میں اس کے بعد کمزور مسلمان بھی آگے بڑھ کر اسے ہوا دینے لگے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ فتنہ برپا کر چکے ہیں اور آپ کو شکست دینے کی ہر تدبیر یہ الٹ پھیر کرتے رہے ہیں, لیکن ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا, باطل مٹ گیا اور اللہ کا کام پورا ہوا. وجاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون, ان منافقین کی مرضی کے خلاف اللہ کا کام پورا ہوا اور حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اس کے بعد 4th چیز, منافقین کا جو کردار ہے, ہیلا ساز ہوتا ہے منافق, کبھی بھی بات سیدھے طریقے سے نہیں کرتا, بہانہ پیش کرتا ہے, ہیلا بناتا ہے. اور یہ شیطان کی علامت ہے کہ شیطان سے بھی جب کہا گیا کہ سجدہ کرو تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا, اور سجدہ نہ کرنے کے لیے ہیلا بہانہ پیش کیا, کہا کہ میری خلقت آگ سے ہوئی, آدم کی خلقت جو ہے وہ مٹی سے ہوئی, لہذا وہ فروتر ہے اور میں برتر ہوں سے. یہ ہیلا سازی منافق کی علامت ہوتی ہے. سچا مسلمان کبھی بھی اپنی غلطی کو جو ہے تسلیم کر لیتا ہے اور ہیلے سازی نہیں کرتا. یہ 4th صفت ان کی یہ بتائی گئی ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذُنٌ لِي وَلَا تَفْتِنِّي. کہا گیا کہ اس میں سے منافقین میں سے کچھ لوگ آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم نہیں آئیں گے جہاد پر. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم کو شام کی سرحد پر لڑائی کرنی ہے, اور شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, لہذا میں ذرا عورتوں کے معاملے میں کمزور ہوں اور میرے پیر ٹک نہیں سکتے, شاید میں فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا, لہذا مجھے چھٹی دے دیجئے. گویا کہ اپنے تقوی کا اظہار کیا کہ صاحب میں اتنا مضبوط نہیں ہوں اور میرا تقویٰ یہ کہتا ہے کہ تم مدینے میں رہو, یہ بہتر ہے, اور تم حسین و جمیل عورتوں کو دیکھ کر جو ہے پھسل ضرور جاؤ گے. تو منافقین آ کر اس طرح کی باتیں, گویا اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے ایک تقوی کا لباس اوڑھ کر پیش کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فتنے سے بچنے کی بات نہیں بلکہ یہ عین فتنے میں داخل ہونے کی بات ہے, اور یہ ایسی معذرتیں پیش کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ جہنم کے کگار پر پہنچ چکے ہیں اور سیدھے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ, اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو جہنم سے گھیر رکھا ہے. یہ 4th چیز. اس میں خاص کر آتا ہے نام, ایک ابن قیس نامی منافق تھا, وہ اگر اللہ کے رسول سے اس طرح کی باتیں کرنے لگا تو منافقین کی 4th نشانی یہ ہے کہ وہ ہیلا سازی کرتے ہیں. 5th چیز یہ ہے کہ وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسْؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا, اگر تمہیں کوئی فائدہ ہوتا تو یہ رنجیدہ ہوتے. منافقین کا حال یہ ہوتا کہ جب مسلمانوں کو, مسلم جماعتوں کو اور اللہ کے رسول کو غلبہ نصیب ہوتا, کوئی فائدہ ہوتا اور ان کی جماعت کہیں جیت جاتی تو منافقین کا دل درد کرنے لگتا, انہیں ٹھیس ہونے لگتا اور وہ افسوس کا اظہار کرنے لگتے. گویا کہ یہ ان کی ایک 5th صفت یہ ہے کہ جو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں, جنہیں کامیابی ملتی ہے, کامیاب ہونے والے کے خلاف دل کے اندر اگر جلن پیدا ہو تو یہ منافق کی علامت ہے. یہ نمبر 5. نمبر چھ یہ ہے کہ منافق ہمیشہ اچھے لوگوں کی ناکامی کا منتظر ہوتا ہے. کب یہ لوگ لوٹیں گے, کب یہ لوگ پیٹیں گے, کب ان کے ساتھ برا معاملہ پیش آئے گا, کب یہ رومیوں کے ساتھ ٹکر لینے کے بعد پاش پاش ہو جائیں گے, اس کا انہیں انتظار ہوتا تھا. تو کہا گیا کہ منافق کی چھٹی علامت یہ ہے کہ وہ ناکامیوں کے منتظر ہوتے ہیں. وہ انتصبی کا مصیبت ہوں یا کھولو قد اخذنا امرانا, اگر تمہیں کوئی مصیبت آتی تو کہتے دیکھو ہم نے بہت اچھا کام کیا, ہم مدینے میں رہ گئے, جہاد میں شریک نہیں ہوئے, ہم نے بہت بڑا فائدہ کا کام کیا, عقل مندی کا کام کیا. قرآن مجید یہاں ایک کانسیپٹ دیتا ہے مسلمانوں کو, وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. مومن یہ کہتا ہے ہمیشہ کہ کوئی مصیبت اگر آ بھی جائے, منافق کی تمنا کے مطابق اگر کوئی مصیبت آ بھی جائے ہم پر, تو مومن کا یہ تصور ہے کہ ہر مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے, ہر نعمت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. ہوا مولانا, نعمت دے تب بھی وہی ہمارا سرپرست ہے, مصیبت میں ہمیں مبتلا کرے تب بھی ہمارا پروردگار ہی ہمارا سرپرست ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی پر مومن کو بھروسہ کرنا چاہیے. یہ تصور کہ صاحب کامیابی اور ناکامی کا یہ جو معیار منافقین کے پاس کفار کے پاس ہے, یہ معیار مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. یعنی یہ کہ اس دنیا میں ظاہراً اگر انہیں شکست نصیب ہو, ظاہراً اگر انہیں پسپائی نصیب ہو, تب بھی وہ کامیاب ہو گئے. ظاہری طور پر وہ قتل کر دیے گئے, نیست نابود ہو گئے, تب بھی وہ کامیاب ہیں. اس لیے کہ مومن کی ذمہ یہ نہیں ہے کہ کسی جنگ میں وہ ضرور کامیابی حاصل کریں اور اس دنیا میں اللہ کا دین غالب کر کے ہی چھوڑیں, یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ان کی ذمہ داری بس یہ ہے کہ اپنی اسی پوری کوشش کریں اور اس کوشش کے نتیجے میں اپنے خون کا آخری خطرہ تک بہا دیں, بس اس میں ان کی کامیابی ہے. ہمیں وہ مشہور و معروف واقعہ یہاں معلوم ہونا چاہیے, بحر معونہ کا ایک واقعہ, بہت دل گداس واقعہ اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ, کہ لوگ جب اسلام کی طاقت جب پھیل رہی تھی تو کچھ لوگ اس طرح سے کرتے تھے سازش کہ مسلمانوں کی جماعت کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا قبیلہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے, کچھ لوگوں کو آپ بھیجیے. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر لوگوں نے فرمائش پیش کی کہ کچھ مسلمانوں کو آپ بھیجیے تاکہ ہمارا قبیلہ جو ہے مسلمان ہو جائے. اللہ کے رسول اس طرح سے اچھے اچھے صحابہ کو بھیجتے تھے جو علم والے ہوتے تھے, قرآن کے حافظ ہوتے تھے اور ذہین و فہیم لوگ ہوتے تھے, ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول بھیجا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے 14 لوگوں کو بھیجا اور بحر معونہ کا وہ واقعہ ہے کہ جانے کے بعد دھوکہ دہی کے ساتھ ان پورے صحابہ کو گھیر لیا گیا اور بری طرح سے ان پر تیر برسائے گئے اور صرف ایک اس میں کا سردار بچا, باقی 13 لوگوں کو بری طرح سے شہید کر دیا گیا. گویا دھوکہ دیا گیا, بلایا تو گیا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے اور دین کی تبلیغ اور پرچار کرنے کے لیے اپنے قبیلے میں, لیکن اس قبیلے کے اندر جب مسلمان پہنچے تو مسلمانوں کا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور انہیں قتل کیا. اس وقت ایک سردار اس گروہ کے جو سردار تھے 14 نمبر کے, وہ واپس آئے مدینہ, آ کر انہوں نے واقعہ اور ماجرا پورا سنایا. اس میں سے ایک آدمی کے حلق پر جب تیر لگی تو اس نے فزت برب الکعبہ کہا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, جبکہ خون کا فوارہ جو ہے گلے سے نکل رہا تھا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بتایا, یہی ہوتا ہے مومن کا تصور کہ رب کعبہ کی قسم انہیں پروردگار کی قسم مومن کامیاب ہو گیا, حالانکہ وہ مر رہا ہے, حالانکہ خون کا فوارہ نکل رہا ہے, حالانکہ وہ شہید ہو چکا ہے, جس مقصد کے لیے گیا اس مقصد میں اس ولیج کے اندر اس قبیلے کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوا, لیکن اس نے اپنی پوری کوشش کر دی. یہی تصور اسلام دیتا ہے کہ تم اپنی پوری کوشش جب کر چکو تو تمہاری کامیابی ہے, اور رب کعبہ کی قسم وہ مومن کامیاب ہو گیا. بلکہ وہ 13 مومنین صحابہ اکرام جو گئے تھے بحر معونہ میں, وہ 13 کے 13 صحابہ اکرام کامیاب ہو گئے, ناکام نہیں ہوئے, جان انہوں نے دے دی. اسلام کا یہ تصور کہ مصیبت آئے تب بھی اللہ کی طرف سے, حسنات آئیں تب بھی اللہ کی طرف سے, اور ہر حال میں مومن کامیاب بشرطے کہ وہ دین کی راہ میں آگے بڑھ رہا ہو. یہ تصور قرآن میں اور حدیث میں ملتا ہے, اور یہی وہ بحر معونہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل تقریباً 30 دن یا 40 دن تک فجر کی نماز میں ان کافروں کے لیے بد دعا کی, جسے ہم دعائے قنوت کہتے ہیں. قنوت آپ نے پڑھی تو اسی واقعے کے بعد آپ نے مسلسل جو ہے کئی دن تک قنوت نازلہ آپ نے نمازوں میں پڑھی, اور ان کفار کے لیے اور عیسائیوں کے لیے جنہوں نے ہمارے صحابہ اکرام کو قتل کیا تھا ان کے خلاف اللہ کے رسول نے بد دعا کی تھی. تو منافقین کی چھٹی علامت یہ ہے کہ وہ ناکامیوں کے منتظر ہوتے ہیں, جبکہ مومن جو ہے وہ ہر مصیبت کو ہر ناکامی کو بھی خدا کی طرف سے تسلیم کرتا ہے اور اس میں بھی وہ کامیابی سمجھتا ہے. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین, کہہ دیجئے ان لوگوں کو منافقین کو کہ اگر ہم جنگ پر جا رہے ہیں, تبوک کی طرف چل رہے ہیں, اور تبوک میں اگر ہم جیت بھی ہمارے لیے بھلائی, اور اگر ہم رومی فوج کے سامنے ہار گئے تب بھی ہماری بھلائی, احد الحسنین دو نیکیوں میں سے، دو بھلائیوں میں سے اللہ ہمیں ایک بھلائی عطا کرے گا، یا تو ہم غالب ہوں گے، مجاہد بنیں گے، غازی بن کر آئیں گے، یا شہید بنیں گے. دو میں سے، یا شہید بنے یا غازی بنے، دونوں ہمارے لیے فائدہ ہے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِنَا، مگر حد کے منتظر ہیں کہ اللہ تم کو عذاب دینے والا ہے. منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے، فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُمُ مُتَرَبِّصُونَ، انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا. اس کے بعد ساتویں صفت یہ ہے کہ منافقین کی جب کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، مرے لگے بندے اور بڑی مشکل کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. قل انفقوا توہن او کرہن، اگر تم اس جنگ میں، جنگ تبوک میں تھوڑا سا حصہ اگر لا کر دو. کچھ لوگ ایسے تھے کہ اگر ظاہری طور پر انفاق نہ کیا جائے، اپنا کنٹریبیوشن پیش نہ کیا جائے، تو بڑے مجمع میں قلی کھل جائے گی، پول کھل جائے گی کہ یہ منافق ہے، اس لیے آ کر بعد لینا خاصہ کچھ اماؤنٹ دے دیتے تھے، بیت المال میں دے دیتے تھے. تو کہا کہ یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ بعد لینا خاصہ وہ اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ایسے کتنے لوگوں سے سابقہ پڑا. ایک مرتبہ جے پور میں کلیکشن کے لیے جانے کا موقع ہوا، کروڑ پتی ہے آدمی، لیکن اللہ کے دین کے راستے میں کسی کام کے پوچھا جاتا ہے تو 100 روپے سے زیادہ نکال کر دینے کا دل نہیں کرتا. جبکہ فلم کے لیے جائیں، دوستوں کے ساتھ گپ ہانگنے کے لیے جائیں، سیر و تفریح کے لیے جائیں، ہوٹلز میں جائیں، دو دو چار چار لوگ بھی اگر جائیں تو 1000 روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے راستے میں پوچھا جائے تو بڑی مشکل کے ساتھ 100 روپے نکلتے ہیں. کہنے والے نے کہہ دیا کہ صاحب یہ آپ کا معیار کے مطابق تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے معیار کے مطابق تو یہ 100 روپے نہیں ہے، آپ کو مبارک ہے، 100 روپے رکھ لیجیے آپ. یہ وہ ایک نفاق ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں کھل کر خرچ نہ کرے، بلکہ بادل ناخواستہ پریشانی کے ساتھ وہ ایک امپوزڈ ٹیکس سمجھ کر خرچ کرتا ہے، تو یہ منافق ہوتا ہے. مومن یہ ہے کہ اس کے پاس جتنا کچھ ہے وہ دل کھول کر خرچ کرتا ہے. کا خل انفق ہوتا ہوں کرن لن یتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، تم بد کردار لوگ ہو تو قبول نہیں کیا جائے گا. اور تم سے انفاق قبول نہیں کیے جانے کی وجہ قرآن نے بتاتا ہے، وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ ولا یاتون الصلاۃ، اور ان سے قبول نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں کافر ہیں، دل سے کافر ہیں، اللہ اور اس رسول کو نہیں مانتے. نمبر آٹھ، آٹھویں صفت ان کی یہ ہے کہ یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، نماز کو آتے ہیں بڑی قسم پرسی کے ساتھ، قسمساتے ہوئے، بڑی مشکل کے ساتھ، دل پر پتھر رکھ کر نماز میں شریک ہوتے ہیں. یہ منافق کی علامت ہے. یا یوں سمجھے کہ جو نماز کو قسمساتے ہوئے آتا ہے اس کے دل میں ضرور نفاق کا دھبا ہے، نفاق اس کے اندر پل رہا ہے. نماز کو شریک ہونے والے نہیں، جو لوگ نہیں آتے ان کی تو بڑی بات ہے، جو لوگ آتے ہیں لیکن قسمساتے ہوئے آتے ہیں، مشکل کے ساتھ آتے ہیں، تو کہا ان کے بارے میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. جو نماز کے بارے میں جب آتے ہیں تو وہ قام کسالا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، اس کی نماز میں کوئی ذکر نہیں، ان کی نمازوں میں خشوع نہیں، خضوع نہیں، رجوع نہیں، انابت نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں. ایسی نماز منہ پر دے مارنے کے قابل ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے لوگ نماز پڑھتے ہیں. وہ ایک ساتویں صفت ان کی بتائی گئی، ساری آٹھویں صفت، کہ یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو قسمساتے ہوئے آتے ہیں اور بادل ناخواستہ آتے ہیں. اس کے بعد آٹھویں نویں چیز ان کی صفت یہ بتائی گئی کہ یہ بڑی چکنی چپڑی باتیں اور اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے بہت اچھے لفاظی گفتگو کرتے ہیں. پلا تو جب کا، ان کی باتوں میں آپ نہ آئیے، ان کے اموال اور ان کے اولاد کے کو دیکھ کر آپ مروب نہ ہو جائیے. اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کو کہا گیا اسی مال سے اور انہی اولاد سے اللہ تعالیٰ ان منافقین کی سزا دے گا، دنیا میں سزا دے گا. یہ ان کی اولاد نافرمان بنے گی، پرتوت بنے گی، ان کے مخالف بنے گی، باغی بنے گی، اور ان کے مال دنیا میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی سزا دینے والا ہے. اس کے بعد ان کی ایک اور جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفَرَّقُونَ وَلَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ. ان کی ایک اور صفت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ عافیت کوش، مصلحت پسند ہوتے ہیں اور مفاد پرست ہوتے ہیں، کھلم کھلا دین کے حق میں اور دین کی حمایت میں نہیں آتے، اور کھلم کھلا اتنے مخلص بھی نہیں کہ کافر بن کر زندگی بسر کریں. منافق ایسے ہوتا ہے کہ نہ وہ اسلام کے بارے میں مخلص ہوتا ہے نہ کفر کے بارے میں مخلص ہوتا ہے، کم از کم کفر کے بارے میں مخلص ہو اور مسلمانوں سے ٹکر لے لے، ہمت ہو ٹکر لے لے، لیکن نہ اس کے لیے خلوص ہے نہ اس کے لیے خلوص ہے. یہ مفاد پرست ہوتے ہیں، یہ مخلص نہیں ہوتے، اور یہ عافیت کوش اور مصلحت پسند ہوتے ہیں. اور کیسے قرآن نے کہا یہ اگر تمہارے پاس کچھ پناہ میں لے، چونکہ مسلمانوں کی جماعت بڑی ہو گئی تھی لہٰذا مسلمانوں میں انہوں نے پناہ لے رکھی ہے، اگر تمہیں ہار نصیب ہو جائے اور کوئی مصیبت آ جائے تو تم سے بھاگ کر کہیں اور پناہ لیں گے اور کہیں اور پناہ لیں گے کہیں اور پناہ لیں گے، حتیٰ یہ کہ کہیں چوہے کا بل اگر مل جائے تو اس بل کے اندر بھی گھس جائیں گے. ان کو جان سلامت رہے، ان کی جان سلامت رہے، ان کی دنیا سلامت رہے، ان کے مال اور اولاد سلامت رہے، بس یہی ان کی تمنا ہے. گویا کہ کہیں گھس بیٹھنے کی جگہ اگر مل جائیں، اور مدخلن لولو الیہ وہم یجمعون، اگر کہیں گھس بیٹھنے کی جگہ کوہ یا کوئی بل بھی مل جائے تو اس کے اندر گھس جائیں گے. منافقین یہ ہوتے ہیں، یہ عافیت کوش ہوتے ہیں، مصلحت پسند ہوتے ہیں. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ آخری صفت یا اس پیراگراف میں آخری صفت، گیارہویں صفت یہ بتائی گئی، ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ نہیں ومنہم من یلمزوک فی الصدقات فإن اوتوا منہا رضوا وإن لم یوتوا منہا اذا ہم یسخطون. منافق یہ ہوتے ہیں کہ جب مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا، صدقات تقسیم کیے جاتے تو اللہ کے رسول پر کیڑے اچھالتے اور ان کی ذات سے کیڑے نکالتے، ان پر اعتراضات کرتے اور کہتے کہ یہ رسول صحیح نہیں ہے، عادل نہیں ہے، عادل کے ساتھ یہ تقسیم نہیں کرتا. خاص کر جنگ حنین میں بڑی تعداد میں نے جیسے بتایا کہ مال غنیمت بھی ملا تھا اور قیدی بھی ملے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ واپس کر دیں، تو بہت سے صحابہ نے واپس کر دیا. تو اس کو دیکھ کر کچھ منافقین نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عادل نہیں ہے، اعتدال پسند نہیں ہے، اور انہوں نے مال غنیمت کے اندر ڈنڈی ماری اور جن جن کو حق ملنا چاہیے تھا ان کو نہیں ملا. گویا کہ اپنے لیڈر کے خلاف بغض ہو، عناد ہو، اپنے لیڈر سے محبت نہ ہو، اپنے لیڈر کے خلاف ہمیشہ سرگوشیاں کرتے رہیں، کیمپس بناتے رہیں اور اجتماعیت کے اندر اپنے لیڈر سے بددلی پیدا کرتے رہیں، یہ منافق کی صفت ہے. کہیں بھی کسی بھی جماعت کے اندر یہ گیارہ صفات آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ہو، کشمکش اگر گریز کریں، اپنے نظریے پر اطمینان نہ ہو اسے، اچھے کام کے اندر خرابی پیدا کرنے کی تمنا نہ ہو، ہر برے کام کے لیے ہیلا سازی کریں، آگے بڑھ جانے والوں کے خلاف دل کے اندر جلن پیدا ہو، ناکامیوں کے منتظر رہیں، بہادل ناخواستہ اگر وہ خرچ کریں، نماز کے لیے آئیں اور کسمساتے ہوئے آئیں، ظاہری ہمدردیاں اور چکنی چپڑی باتیں کرتے رہیں، عافیت کوش مصلحت پسند دیکھیں آپ کسی کو، اور اعتراض کرنے والا، کیڑے نکالنے والا، تنقید کرنے والا، ہر بات پر تنقید، ہر بات پر کیڑے نکالنا، ہر بات کو اس کے برے پہلو نکالنا. ایک دوست ہمارے کہتے ہیں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑنا نہیں، نہا دھو کر کچھ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، بس تنقید ہی تنقید، ہر بات پہ تنقید، اور ہر چیز میں برائی ہی برائی نکالی جاتی ہے، اور آئینہ ایسے لگایا جاتا ہے کہ کسی کا چہرہ صحیح نظر نہیں آتا، کسی کا عمل صحیح نظر نہیں آتا، کسی کے اندر خلوص نظر نہیں آتا. یہ گویا کہ نہا دھو کر جو پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو یہ منافقین تھے جو اس طرح سے اللہ کے رسول کے خلاف ہر بات پر تنقید کرتے تھے، ہر کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزا رسانی کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا دیتے تھے. ایک مرتبہ جب آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اس وقت آپ روتے ہوئے آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحمتیں نازل کریں کہ موسیٰ کی قوم نے مجھ سے زیادہ موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں، جتنا یہ میرے منافقین مجھے اذیتیں دیتے ہیں اس سے زیادہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھی، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحمتیں نازل کرے، اس طرح سے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی. اس کے بعد یہ گیارہ صفات کے بعد بہت اہم ترین آیت قرآن مجید کی، وہ ہے زکات کے متعلق، چونکہ زکات کے ڈسٹریبیوشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چارج تھا کہ آپ جو ہے عادلانہ طریقے پر ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں، تو اب فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ کن کن کو کس کس پرپورشن کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کیا جانا چاہیے، اور صدقات اور زکات کا مال، غنیمت کا مال کیسے تقسیم کیا جائے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، تمہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کوئی بہت بڑے اس کے ذمہ دار اور شارے نہیں ہو. اب بتایا جا رہا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغامرین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. بہت اہم آیت کہ اللہ تعالیٰ نے زکات کے مد گنائے ہیں، کیا وہ مختلف ہیڈس جو ڈسٹریبیوشن کے ہیڈس ہیں، آٹھ ہیڈ بتائے گئے. پہلا تو یہ کہا گیا کہ زکات کس کے لیے ہے، للفقراء والمساکین، فقیر کے لیے اور مسکین کے لیے زکات کے پیسے. اور یہ یاد رہے کہ یہ جو زکات کا جو تذکرہ اور ڈسکشن چل رہا ہے یہ اجتماعی زکات ہے، یہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا آگے چل کر. کہا فقیر اور مسکین اس کے ضرورت مند ہیں. فقیر اور مسکین کا جو ڈیفینیشن ہے، میں نے جتنے تفاسیر کو ریفر کیا سب میں اختلاف ہے، کوئی یہ کہتا ہے کوئی وہ کہتا ہے، اور کافی اس کے اندر جو ہے ڈسکشن کے لیے لچک ہے اور اس کے اندر وسعت ہے. لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے، فقیر کا مطلب اصل میں غنی کا اپوزٹ ہے. جو آدمی غنی نہیں ہر وہ آدمی فقیر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے غنا سے نہیں نوازا، جسے فراخی نہیں عطا کی، جو محتاج ہوگا، جو حاجت مند ہوگا، جو ضرورت مند ہوگا، اس کو ہم فقیر کہیں گے. اور قرآن کی ایک آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اِن یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولیٰ بہما، اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن اپوزٹ الفاظ استعمال کرتا ہے، اِن یکن غنیاً او فقیرا، تو فقیر کا مطلب غنی کا اپوزٹ ہے، جو بھی غنی نہیں ہے، فراق نہیں ہے، جسے اپنی ضرورت کا کے حساب سے مال نہیں مل رہا ہے وہ فقیر ہے. اب فقیر میں دو کیٹیگری ہیں، ایک وہ فقیر ہوتے ہیں ہر آدمی جسے محتاجی ہے وہ فقیر ہے، لیکن لوگوں سے نہ مانگے، اپنا معنی وائٹ کالرڈ رہے اور آدمی جو ہے اپنے آپ میں رہے، مشکلات برداشت کرے لیکن کسی سے پوچھتا نہیں، کسی کے سامنے مانگتا نہیں اور کسی کے سامنے اپنی مصیبتیں پیش نہیں کرتا، یہ اچھا آدمی، یہ فقیر ہے، یہ اچھا آدمی ہے. قرآن نے ایک جگہ بتایا ہے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. قرآن نے بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے راستے میں کام کرتے ہیں، فل ٹائم ورکرز ہوتے ہیں، مختلف جماعتوں کے ساتھ، مختلف تنظیموں کے ساتھ، مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ، پھر حکومت جب قائم ہوتی ہے تو بہت سے لوگ جو ہے جہاد کے لیے فوج میں اور باؤنڈریز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ فل ٹائم ورکرز ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے دنیا کے اندر کچھ صحیح کریں، کچھ محنت کریں، کچھ تجارت کریں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، اور انہوں نے اپنا پورا وقت دین کی خاطر لگا دیا. تو کہا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ گھر گئے ہیں، اپنا سارا وقت اس میں لگا دیتے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چل پھر کر اپنی روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، یہ لوگ فقیر ہیں. اور یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں سب امل جاہل اغنیا، نادان لوگ ان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بڑے غنی ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں، ان کی شیروانی، ان کا کوٹ، ان کے وائٹ کالر چیزوں کو دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے کہ بہت جو ہے فراوانی ہے ان کے پاس، لیکن وہ ایسے نہیں ہوتے، دیکھنے میں تو وہ بن ٹھن کر ہوتے ہیں اور بڑے غیور ہوتے ہیں اور اپنے آپ پر وہ جبر کرتے ہیں، لیکن کسی سے مانگتے نہیں. کہا کہ یہ لوگ فقیر ہیں، اور تمہارے صدقات، تمہارے زکات کے سب سے زیادہ مستحق یہ فل ٹائم ورکرز ہیں جو اللہ کے دین کے راستے میں کام کر رہے ہیں. تو فقیر کا مطلب یہ ہوا کہ محتاج، تنگ دست، لیکن سوال نہیں کرتا. مسکین کا مطلب للفقراء والمساکین، مسکین کا مطلب محتاج ہے لیکن اس کے چہرے سے مسکنت طاری ہوتی ہے، اس کے چہرے سے اس کی غربت طاری ہوتی ہے، اس کے ڈریس سے اس کی غربت طاری ہوتی ہے، اور وہ مجبوری کے عالم میں مانگ بھی لیتا ہے، سوال کر دیتا ہے، یہ ہے مسکین. فقیر، فقیر کا تھوڑا سا لوئر گریڈ ہے مسکین. تو کہا کہ تمہارے زکات، تمہاری زکات میں سے سب سے زیادہ مستحق یہ دو لوگ. فقیر، فقیر کا تھوڑا سا لوئر گریڈ ہے مسکین. تو کہا کہ تمہارے زکات، تمہاری زکات میں سے سب سے زیادہ مستحق یہ دو لوگ ہیں، فقیر اور مسکین، ان لوگوں کو ملنا چاہیے. اب یہ ہے کہ فقیر جسے ضرورت کے مطابق پیسے نہ ملتے ہوں، اس کی آمدنی کم ہے اور اس کی ضروریات زیادہ ہیں. علماء نے یہاں لکھا کہ کیا کیا ضروریات ہیں. دیکھیے صاحب، ضروریات میں سے ایک تو یہ کہ روزی روٹی، کپڑا، مکان، یہ بھی ضروریات ہیں، اتنا ہی ہم سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم 200 روپے کی، 150 روپے کی ساڑی سے زکات ہم ختم کر دیتے ہیں، ہمارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. زکات کی مد کہاں تک پھیلا سکتے ہیں فقیر اور مسکین میں؟ ایک آدمی کے لیے صرف روٹی اس کی ضرورت نہیں ہے، شادی بھی اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت شادی بھی ہے. تو للفقراء والمساکین میں آدمی کی بنیادی ضرورتوں میں، جیسے پیٹ کی ضرورت پوری کریں گے ویسے اس کی سیکس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے کوئی آدمی ہے جس کے لیے شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ایسے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی میں اس رقم کو دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی فقیر ہیں، گویا کہ اپنی ضرورت کے لیے ان کے پاس پورے پیسے نہیں پائے جاتے، پھر کھانے کے نہیں، شادی کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنی رقم ان کے پاس نہیں پائی جاتی. اسی طرح علم حاصل کرنا، یہ بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. قرآن نے اور حدیث نے بار بار کہا، بتایا گیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمت، تو مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور کسی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اسے زکات کی مد سے پیسے دینا چاہیے. پھر یہاں مزید ایک اور بات عرض کرتے ہوئے چلوں کہ علم سے مراد ہمارا تصور فوراً جاتا ہے ایک طرف، کہ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث کے عالموں کی ضرورت ہے، ان میں بھی ہمارا پیسے لگنا چاہیے، جو مدارس ہیں، جو اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں، طلبا کو پیدا کرتے ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، مفتی ہیں، یہ پیدا کرتے ہیں، ان میں بھی ہمارا پیسے لگنا چاہیے، لیکن امت کی ضرورت صرف یہ نہیں ہے. یہاں سے مدارس سے جو لوگ نکلیں گے وہ آپ کے لیے اچھے امام، اچھے خطیب، اچھے حافظ، اچھے قاری، اچھے وائز بن سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے ایک اچھا سائنٹسٹ بھی درکار ہے، آپ کی امت کے لیے ایک اچھا سا ڈاکٹر درکار ہے، اچھے سے انجینئرز درکار ہیں، اچھے سے سائنٹسٹ درکار ہیں، اور اچھے سے اچھے ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ چاہیے، اور ان فیلڈ کے ایکسپرٹس کو پیدا کرنے کے لیے آپ اپنا پیسے زکات کا اس میں لگائیں گے. آپ کو بہترین سوشیالوجسٹ، آپ کو بہترین سائیکولوجسٹ، آپ کو بہترین فلاسفر، آپ کو بہترین اینتھروپولوجسٹ، یہ سارے درکار ہیں آپ کے پاس، آپ کے لیے بہترین جو ہے
اسٹرانومی کے مطالعہ کرنے والے اور اس طرح کے مختلف ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی کرنے والے اور ریسرچ کرنے والوں کی ضرورت ہے, امت اسلامی کی ضرورت ہے. اور علم جو ہے تقسیم نہیں ہے, علم کے اندر دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہے. تو علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے, اور یہ بھی فقیر اور مسکین ہے. ان لوگوں کو بھی فقیر اور مسکین کہا جائے گا, اور یہاں بھی زکات کے پیسے خرچ ہونی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ علمی کتابیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں, تو ریسرچ کرنے کے لیے ریسرچ ادارے کا اہتمام کرنا بھی اس میں آتا ہے. علماء نے بڑی وسعت دی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بڑے محقق ہیں مولانا جلال الدین عمری صاحب, ان کا ایک ادارہ ہے علی گڑھ میں. وہ ایک مرتبہ بامبے گئے تھے اور چندہ وصول کر رہے تھے, خود بنفس نفیس بھی گئے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, کہا کہ محقق ہوں, میں کتابیں لکھتا ہوں. بتایا کہ مولانا کتاب لکھنے کے لیے کیا پیسے ضرورت ہے, 2 روپے کا پین, 1 روپے کا پیپر چاہیے. اس کم عقل انسان کے لیے اتنی ہی بات سمجھ میں آئی کہ کوئی کتاب لکھنی ہو تو 2 روپے کا پین چاہیے, 1 روپے کا پیپر ہو تو کام چلے گا. اسے یہ نہیں معلوم کہ تحقیق کرنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں چاہیے, انسائیکلوپیڈیا چاہیے, تفاسیر چاہیے, احادیث کی کتابیں چاہیے. تو گویا کہ علمی ریسرچ کے لیے بھی, وہ بھی انسان کی اور امت کی بنیادی ضرورت ہے, اس میں بھی للفقراء والمساکین میں یہاں بھی پیسے لگنا چاہیے. اور علماء نے بتایا کہ تجارتی ادارے کا قیام یہ بھی ہونا چاہیے. فقیر اور مسکین لوگوں کو پیسے دے کر, یہ نہیں ہے کہ سب پیسے لو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو, پھر آئندہ سال بھیک مانگنے کے لیے آؤ, پھر آئندہ سال زکات کے پیسے, سوری بھیک نہیں ہے, زکات کے پیسے آئندہ سال مانگنے کے لیے آؤ. نہیں, قرآن یہ نہیں کہتا. اسلام جو تصور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ تجارتی ادارے یا کوئی چھوٹے سے چھوٹے بزنس کے یونٹس بنائیں, اور ان یونٹس کے مالک لوگوں کو بنائیں, اتنا دیں لوگوں کو, اتنا دیں کہ وہ غنی ہو جائیں اور اگلے سال زکات لینے کی پوزیشن میں نہ رہیں. للفقراء والمساکین میں یہ لام جو ہے, علماء بتاتے ہیں 8 مد میں 4 مد کے ساتھ لام آیا ہے, للفقراء والمساکین, اور آگے 4 مد میں وفیر رکھا فی لگا ہے, فی اور لا, لا ہے ان کو مالک بنانا, ان کی تملیق ہے. فقیر اور مسکین کو ہمیشہ فقیر اور مسکین نہیں رکھنا ہے. اب تصور کی جوانی مڑی میں ہم کتنے لوگ زکات دیتے ہیں اور سالوں سے دیتے ہیں, اور لینے والا فقیر کا فقیر, لینے والا مسکین کا مسکین, اور نسلن بعد نسلن مسکین, نسلن بعد نسلن فقیر بنتا چلا جاتا ہے. بیٹی ماں لیتی تھی, ماں کے انتقال کے بعد بیٹی آتی ہے, کہتی ہے کہ ماں کو دیا کرتے تھے, مجھے بھی دو یہ حصہ. اسلامی تصور دیتا ہے کہ اسے مالک بناؤ, اسے غنی بناؤ, اور اسے اس پوزیشن میں لے آؤ کہ اگلے سال وہ زکات دینے کے قابل ہو جائے, اتنا دینا چاہیے. لیکن ہمارا زکات کا جو ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے اتنا خراب ہے, اتنا ہم نے اسے گرا دیا ہے کہ اب جو ہے اس کا کوئی فائدہ سماج کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا, سوائے اس کے کہ وقتی ضرورت پوری ہو جاتی ہے, کچھ عید کے لیے کپڑے بن جاتے ہیں, کچھ روزی روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے, لیکن معاشرہ اوپر اٹھنے نہیں پاتا. یہ ہماری بڑی کمزوری ہے. للفقراء والمساکین. اس کے بعد والعاملین. عاملین کہتے ہیں زکات کا جو ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے. اب آپ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو انفرادی زکات دیتے ہیں, صاحب اس گھر سے انہوں نے دے دیا, اس گھر سے انہوں نے دے دیا, اپنے رشتہ داروں کو اور غریبوں کو بانٹ دیا, تو یہ عاملین کیا ہے؟ بل عاملین کا لفظ بتاتا ہے کہ زکات ایک اجتماعی سسٹم کے اندر ہوگا, جمع کرنے کا ہوگا ایک سسٹم, یعنی تحصیل کا محکمہ, کلیکشن کا ایک محکمہ ہوگا, جیسے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ویسے زکات کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا جو کلیکٹ کرے گا, اور ایک اور ڈپارٹمنٹ ہوگا جو ڈسٹریبیوٹ کرے گا. یہ 2 ڈپارٹمنٹس ہوں گے. بل عام لینا, تو ان ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے آفیسر, ان ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے کلرکس, اس میں کمپیوٹر آپریٹرز, اس میں سارے انالیسٹ ہوں گے, ان ساروں کو اس میں سے تنخواہ دی جائے گی. اور یہ ساری باتیں ہم کو لگتا ہے کہ سب 1400 سال پرانی باتیں ہیں, آج ہمارے معاشرے کے لیے ساری چیزیں اپلیکیبل نہیں ہیں. معاف کیجئے, ایسا نہیں ہے, ان آیتوں کو اپلائی کرنا چاہیے. کوئی نہ کوئی اٹھے, تبلیغی جماعت کے لوگ یا جماعت اسلامی کے لوگ یا کوئی اور لوگ اٹھے, کوئی بیت المال بنائے, اجتماعی نظم اگر کہیں ایک جگہ قائم کریں تو اس کی برکتیں آپ دیکھ سکتے ہیں. دنیا کے اندر کتنی باہر اس زکات کی وجہ سے آئے گی کہ یہ ڈسٹریبیوشن کا سسٹم اینڈ کلیکشن کا سسٹم ہو, اور باقاعدہ جو ہے اسے زکات کو ایسے تقسیم کیا جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ نمبر 4 جو مد ہے وہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم, تالیف قلب کے لیے, دلوں کو خریدنے کے لیے, دلوں کو جیتنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا چاہیے. اس میں بھی ہمارا پیسہ خرچ نہیں ہوتا زکات کے پیسے. یہ کون ہے مؤلفۃ القلوب؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ غیر مسلموں کو زکات کے پیسوں سے کچھ تحفے تحائف دلائے جائیں, کسی کو بائک دلایا جائے, کسی کو جو ہے کپڑے دلوا دیے جائیں, کسی کا دکان جو ہے مرمت کروا دی جائے, تاکہ وہ مشرف با اسلام ہو سکے, اسلام کے قریب کرنے کے لیے, اس کی ہمدردیاں جیتنے کے لیے اس طرح سے پیسہ خرچ کرنا چاہیے. ہے ہمارا پیسہ خرچ ہوتا؟ کبھی نہیں ہوتا, ہمارا تصور تک نہیں ہے. یہ ایک وہ مد ہے جس میں غیر مسلموں کو زکات دیا جا سکتا ہے, زکات کی رقم دی جا سکتی ہے. باقی 7 مد جو ہے مسلمانوں کے لیے. تو والمؤلفۃ القلوب میں ہے ایک مشرف با اسلام ہونے کے لیے. نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی غنڈا ہو, کوئی بہت بڑا کسی یونٹ کا غیر مسلم سردار ہو, اور یہ معلوم کہ صاحب اسے اگر پیسے سے خریدا جا سکتا ہے, اس کے گھر کے اندر پرابلمس ہیں، اس کی بیوی ہاسپٹل میں ہے، فلاں ہے، تو گئے اس کا بل ادا کر دیا گیا، اس کو کچھ اور پیسے اسے دے دلا کر، یہ اگر کر لیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف وہ فتنہ پردازیاں نہ کریں، وہ شریر شرنگیزیاں نہ کریں، تو دفاع شر کے لیے، دفاع ضرر کے لیے، نقصان نہ پہنچانے کے لیے اس طرح کے بڑے لوگوں کو، معاشرے کے غیر مسلمین کو زکات کی مد سے ان کے قلوب کو خریدنا چاہیے، ان کے قلوب کو جیت لینا چاہیے، اور اسی طرح نو مسلم لوگوں کو جو نئے نئے اسلام کے اندر آتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. کسی کو سائیکل شاپ رکھ کر آپ نے دے دیا، کسی کو آپ نے جو پھلی کا دکان رکھ کر دے دیا، پھلی کی دکان وہ بیٹھا اس میں فروخت کر رہا ہے، اس طرح سے آپ اسٹیبلش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک اور ہندو، ایک اور جو غیر مسلم ہے، وہ دیکھے گا کہ صاحب اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان بھائی مسلمان کو چھوڑ نہیں دیتے بلکہ اسے اسٹیبلش کرتے ہیں، تو وہ بھی اسلام کی طرف آئے گا. گویا نو مسلم کو ریہیبلیٹیٹ کرنے اور ری اسٹیبلش کرنے کے لیے پیسے استعمال کرنے کو، گویا کہ قلب کو جیتنے کا کام ہے یہ بھی. پھر اس کے بعد با اثر مسلمان، جو دادا قسم کے مسلمان ہوتے ہیں ہماری زبان میں اگر کہیں، با اثر مسلمان جو معاشرے کے بڑے ہوتے ہیں اور ان سے اور غیر مسلموں کے بہترین تعلقات ہوتے ہیں، جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے، جہاں سے ہم اپنا کام نہیں نکال سکتے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے با اثر مسلمانوں کو بھی تالیف قلب کے لیے ان کے قلوب کو خریدنا اور اس کے ذریعے سے ان کے اثرات جو ہیں، ان کے جو امپیکٹس ہیں لوگوں میں، ان کی جو ملاقاتیں ہیں، تو ان ملاقاتوں کا بھی فائدہ اٹھانا چاہیے اسلام کی خاطر. یہ مؤلفت القلوب. چار مد ہو گئے. یہ لل، یعنی ایسے پیسے دینا جس سے وہ مالک بن جائے، فقیر بھی مالک بن جائے، مسکین بھی مالک بن جائے، جو انکم یہ جو ڈپارٹمنٹ میں کام کریں گے کلیکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کے، وہ بھی مالک بن جائیں پیسے کے، اور مؤلفت القلوب کے لیے آپ جسے غیر مسلم کو، نو مسلم کو پیسے دیں گے، وہ بھی اس پیسے کا مالک بنے. یہ مالک ہونا لازم ہے لل. اس کے بعد کچھ اور مد بتائے گئے جس میں اس مد میں کام کریں آپ، اسے مالک بنانا ضروری ہے. وفر رقاب، وفر رقاب کا مطلب یہ ہے کہ غلاموں کو چھڑانا. ایک تو یہ ہے کہ صاحب آپ نے پیسے دے کر غلام کو چھڑا لیا، ایک تو یہ ہے کہ غلام کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اپنے مالک کے ساتھ کہ مالک میں اتنے مہینے کام کر کے تھوڑا تھوڑا پیسے جمع کر کے آپ کو دے دوں گا، اس کے بعد میری رہائی ہو جائے گی. تو کبھی آپ ڈائریکٹ مالک کو پیسے دے کر غلام کو خریدیں، کبھی آپ غلام کو پیسے دے کر کہیں کہ وہ اپنے مالک کو دے کر آپ اپنی آزادی حاصل کریں، تو یہ وفر رقاب ہے. لیکن اس میں علماء نے اور اس کے اندر آزادی دی ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب قیدی کو چھڑانا بھی اس مت کے اندر آتا ہے. وفر رقاب یعنی غلام ہی نہیں بلکہ قیدی ہیں، کئی جگہ دی ہوتی ہیں. مثلا یہ جو جنگیں ہوتی ہیں جس میں فلسطین میں، چیچنیا میں اور فلاں فلاں جگہ، ان قیدیوں کو نکالنے کے لیے، چھڑانے کے لیے بھی ہماری زکات کی رقم جو ہے استعمال ہونی چاہیے. اور پھر اس میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ صرف یہ انفرادی غلامی نہیں ہے، کئی قوموں کو غلام بنا لیا گیا ہے، اور ان قوموں کو جابر اور ظالم حکمرانوں کے تسلط سے چھڑانے کے لیے ان قوموں پر جو پیسے لگانا چاہیے، یہ ہے غلامی سے آزاد کرنا. جیسے میں نے بتایا کہ فلسطین بھی ایسا ہی ہے، بوسنیا بھی ایسا ہی ہے، کوسوو بھی ایسا ہی ہے، چیچنیا بھی ایسا ہی ہے، جہاں کے ظالم حکمران مسلمان عوام پر تسلط جمائے ہوئے ہیں اور انہیں غلام بنا رکھا ہے، انہیں آزادی نہیں ہے اپنا اسٹیٹ بنانے کے لیے، اپنے الیکشنز کنڈکٹ کرنے کے لیے کوئی آزادی نہیں ہے. تو ان کی گردنوں کو، گویا کہ پوری قوم کو آزاد کرنے کے لیے، فرد کو نہیں، پوری قوم کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے پیسے لگنے چاہیے. تو وفر رقاب والغامرین. اور نمبر چھ، مد نمبر چھ یہ ہے کہ قرض داروں کے لیے ہمارے پیسے استعمال ہونے چاہیے. قرض داروں سے علماء نے لکھا انشورنس کا سسٹم ہے، زکات کا انشورنس سسٹم ہے. قرض دار کو، کوئی آدمی کیسے قرض دار ہو جاتا ہے؟ آمدنی کم، قرض زیادہ، کوئی حادثہ ہو گیا، ہاسپٹل میں چلا گیا، اس کی بل لمبی آ گئی، اس کے نتیجے میں قرض دار ہو جاتا ہے انسان. تو ایسے موقع پر اس کی فیکٹری جل گئی، گھر جل گیا، یہ ساری چیزوں کے نتیجے میں آدمی قرض دار ہو جاتا ہے. تو حادثہ کے نتیجے میں جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، تو ایسے حادثہ زدگان کے لیے انشورنس کے پیسے کے لیے یہ زکات کے پیسے استعمال ہوں گے. مقروض لوگوں کے لیے زکات کے پیسے استعمال ہوں گے. ایک اور نقطہ بھی علماء نے بیان کیا کہ کوئی میت اگر مقروض ہے تو اس میت کے قرض کو ادا کرنے کے لیے بھی زکات کے پیسے استعمال ہوں. اور پھر اس میں ایک ایکسپشن ہے، تمام علماء نہیں، میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا جو بیت المال کا جو سسٹم ہوگا اس میں قرض حسنہ دیا جائے گا. بہت سے لوگوں کو کتنی بزنس کرنے کے لیے ہم قرض حسنہ دیں گے، وہ قرض حسنہ دینے کے لیے بھی زکات کے پیسے استعمال ہوں گے. یہ ہے گویا کہ قرض داروں کے لیے. والغامرین، یہاں دیکھیں آپ، فے ہے، انہیں نام نہیں ہے، مالک نہیں بنانا ہے، قرض دیں گے اس مد میں کام کریں گے پھر پیسے واپس لے لیا جائے گا. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، یہ بہت بڑی مد ہے یہ، اور یہ مد امت مسلمہ بھول چکی ہے. وفی سبیل اللہ کا مطلب اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے مراد سب غریب کو، مسکین کو، یتیم کو دیا، وہ بھی اللہ کے راستے میں، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جہاد کے لیے پیسے خرچ ہوں گے، دین کو بلند کرنے کے لیے پیسے خرچ ہوں گے، اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اس کی اقامت کے لیے، اسے دنیا میں غالب کرنے کے لیے، کفار سے ٹکر لینے کے لیے، جو جو جماعتیں اور جو جو تنظیمیں، ادارے اور جو لوگ کام کرتے ہیں، اس میں یہ پیسے لگنے چاہیے، زکات کے پیسے. اس میں غیروں کے تسلط سے مسلمانوں کو آزاد کرنا، مسلمانوں کی آزادی کے لیے یہ سارے پیسے استعمال ہوں گے. فی سبیل اللہ میں مسجد، پل، روڈ، یہ ساری چیزیں اس میں استعمال نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. اب اس میں فقہ الزکات ایک کتاب ہے، آپ کو معلوم ہوگی، اس دور کے سب سے بڑے فقیہ پائے جاتے ہیں علامہ یوسف القرضاوی، بہت بڑے فقیہ مانے جاتے ہیں علامہ یوسف القرضاوی، اور جدید ذہن رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس انہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، بلکہ وہ قدیم و جدید کا علم رکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت، ان کے درمیان اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے دعوتی مراکز بنانا، یہ بھی وفی سبیل اللہ، صرف جہاد کے لیے نہیں، جہاد کے گھوڑے خریدنا، جہاد کے لیے تلوار خریدنا، آج کے زمانے میں جہاد کے لیے ٹینکس خریدنا، میزائل خریدنا، پیٹریٹ خریدنا، یہ بھی اس میں ہے فی سبیل اللہ کے مد میں. اور اسی مد میں دعوتی مراکز قائم کرنا، قرآن کے ڈسٹریبیوشن کے لیے مسلم نوجوانوں کے تربیتی کیمپس کا انعقاد کرنا، اسلامی پرچے کا اجرا کرنا جس میں اسلامی غلبے کی بات ہو، اور کلمۃ للذین کفروا السفلا، کافروں کے کلمے کو پست کرنے کے لیے، ان کی آئیڈیالوجی، ان کے فلسفی پر تنقید کرنے کے لیے جو پرچے جاری ہوں گے، ان پرچوں میں زکات کے پیسے لگنے چاہیے. پھر دینی کتابیں جو شائع ہوتی ہیں، اس میں نماز روزے کے مسائل والے نہیں، بلکہ لیونگ ایز اے مسلم ان پلورل سوسائٹی، غیر مسلموں کے ساتھ کیسے تعلق ہونی چاہیے، لیونگ اسلام اور اسلام ان ماڈرنزم، اسلام ان فلاح، اسلامک اینتھروپولوجی، ایسے جو جدید موضوعات پر اسلام کا تعارف کرانے کے لیے جو کتابیں آتی ہیں، ان کتابوں کے شائع کرنے میں، اسے پرنٹ کرنے میں جو پیسے لگیں گے، زکات کے پیسے لگیں گے، وہ فی سبیل اللہ. اور پھر پختہ کار افراد کو، ذہین لوگوں کو، نالجبل پرسن کو، ایسے نہیں کہ معاشرے میں کسی کام کا نہیں ہے، اسے ہم نے منتخب کیا اور دائی بنا کر کسی گاؤں کے اندر بھیجا، نہیں، ایسا نہیں. جو ذہین آدمی، فتین آدمی، پڑھا لکھا آدمی، کام کرنے کے قابل آدمی، ایسے لوگوں کو فارغ کر لینا تاکہ وہ اللہ کے دین کی راہ میں کام کریں ایکسکلوسیولی اور پوری یکسوئی کے ساتھ کام کریں، یہ فی سبیل اللہ کا مد ہے. یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ فی سبیل اللہ کے مد میں جہاد کے لیے گھوڑے، تلوار، ٹینکس، میزائل، یہ بھی خریدنا ہے، اور اسی جہاد کے لیے پرچے شائع کرنا، کتابیں شائع کرنا، غیر مسلموں کے دعوتی مراکز قائم کرنا، قرآن مجید کا ڈسٹریبیوشن کرنا، یہ ساری چیزیں بھی فی سبیل اللہ کے مد میں آتی ہیں، اور ہمارے زکات کے پیسے لگنے چاہیے، لیکن امت مسلمہ کے پاس اس کا تصور مفقود ہے. پھر اس کے بعد ابن السبیل، یعنی سفر میں کوئی آدمی مسافر ہے، تو اس مسافر پر بھی ہمارے پیسے خرچ ہونے چاہیے. یہ تصور کہ اپنے گاؤں میں بہت بڑا کروڑ پتی ہوگا، بیلنس اس کے ہوں گے، لیکن یہاں آیا مجبور ہو گیا ہے، تو ایسے مسافر کو سیاحت کے لیے جو آیا ہے، اسے زکات کے پیسے سے مدد کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ اور تھوڑی اور ایکسپینشن کے علماء نے، ان لوگوں کا کیا حال کہ جن کو اراکان سے نکال دیا گیا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کو آسام سے نکال دیا جائے، کہیں کہیں سے نکال دیا جاتا ہے، اور ریفیوجی کیمپس میں بوسنیا کے مسلمانوں کو نکال دیا گیا، اور اسرائیل سے نکال کر فلسطین کے مسلمانوں کو جورڈان میں اور کہاں کہاں ریفیوجی کیمپس میں جو مسلمان آ جاتے ہیں، اگر وہ فلسطین میں ہوتے تو ان کے پاس بینک بیلنس ضرور ہوں گے، ان کے پاس کاریں ہوں گی، ان کے پاس انڈسٹری ہوگی، لیکن اسرائیل فوجوں نے ان کو نکال دیا ہے، جورڈان میں آ کر وہ ریفیوجی کیمپس کے اندر بسر کرتے ہیں. یہ بھی ابن السبیل ہیں، گویا کہ مسافر ہی ہے، مسافری کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر ہمارے پیسے خرچ ہونی چاہیے. اس کے بعد اسلام کی راہ میں سفر کرنے کے لیے، جو لوگ اسلام کے راستے میں ریسرچ کرنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے، فلاں کام کے لیے نکلتے ہیں، ایسے لوگوں کے بھی اس سے پیسے خرچ ہوں گے. اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا کہ فٹ پاتھ ڈویلر، جو لوگ فٹ پاتھ کی زندگی بسر کرتے ہیں، مسلم اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک طرف تو اونچے اونچے محلوں میں لوگ زندگی بسر کریں، اور دوسری طرف لوگ فٹ پاتھ کی زندگی بسر کریں. یہ فٹ پاتھ ڈویلر جو ہوتے ہیں، فٹ پاتھ کی جو زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو فٹ پاتھ سے نکالنے اور جھونپڑیوں کے اندر لا کر بسانے، جو لوگ جھونپڑیوں میں ہوتے ہیں ان کو لا کر اچھے محلوں میں بسانے کے لیے جو پیسے خرچ کیے جائیں گے، وہ بھی ابن السبیل کے پیسے میں قرض ہوں گے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیت کردہ ایک فریضہ ہے، گویا کہ آٹھ مد گنائے گئے. آٹھ مد میں یہ ہے کہ فقیر، مسکین، اور زکات کلیکٹ کرنے والے، اور پھر دلوں کو جیتنے کے لیے. پھر فرمایا گیا گردنوں کو چھڑانے کے لیے، غلامی سے ہو یا قرض سے ہو، والغامرین، اور قرض کے بوجھ تلے جو دب گئے ہیں، یا انشورنس کے لیے پیسے استعمال ہوں، اور پھر جہاد کے لیے پیسے استعمال ہوں، اور پھر مسافروں پر یہ پیسے استعمال ہوں. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیت کردہ ہے، فریضہ ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اس کی باتیں، اس کا نظام، اس کا اسلام، اس کا ڈسٹریبیوشن سسٹم حکمت پر مبنی ہے، اور تمہارے سے زیادہ وہ جانتا ہے، رسول جانتے ہیں، یہ فرمایا گیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ کل کچھ ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور اس میں منافقین مرد اور عورت کے جو تعلقات ہیں سب آپس میں ایک ہیں وہ، اور ہمیشہ اسلام کی دشمنی میں وہ آگے ہوتے ہیں. مسلمان مرد اور عورت ایک جماعت ہیں اور ان کی جو صفات ہیں وہ دین کی راہ میں کام کرتے ہیں. یہ ساری باتیں کل آ رہی ہیں. ان کے متعلق ہم غور و فکر بھی کرنے کی ہمیں توفیق دے. اور ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے اٹھیں جو زکوٰۃ کا جو واقعی جو فائدہ سماج کو ہونا چاہیے وہ فائدہ پہنچانے کی خاطر کوئی کارگر کام کریں، کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا بیت المال، کوئی ایسا سسٹم قائم کریں کہ چھوٹے پیمانے پر ایک محلے پر صحیح ہم اجتماعی نظم زکوٰۃ کے فوائد دنیا کے سامنے پیش کریں کہ صاحب یہ ہے اسلام کا فلاح اور ترقی اور صلاح آتی ہے، یہ بتانا چاہیے لوگوں کو. اس پر کون کام کریں گے یہ سوچنا چاہیے. ایک بات میں یاد کرتا ہوں، آج میرے چونکہ وقت زیادہ ہو گیا میں ایک اور منٹ لے لوں. یہ دیکھیے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو قرآن نے بار بار استعمال کیا، ایک ساتھ استعمال کیا. ہم نماز سکھانے کے لیے تو محنت کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن زکوٰۃ کا ڈسٹریبیوشن سسٹم، زکوٰۃ کے بارے میں مسائل، زکوٰۃ کی جو ڈیٹیلس ہے اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی کلاس نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کوئی ادارہ نہیں کام کرتا. پھر دیکھتے ہیں حج کے لیے ہم یہاں تبلیغی جماعت کے لوگ کرتے ہیں، بنگلور میں جماعت اسلامی کے لوگ بڑے بڑے استعمال کرتے ہیں حاجیوں کو سکھانے کے لیے حج کیسے کریں، مناسک کیسے کریں، فلاں یہ سب سمجھایا جاتا ہے. آپ نماز جیسی عبادت ہے، حج جیسی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی تو ویسی عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کے ڈسٹریبیوشن کیسے نکالا جائے، ایویلویشن کیسے کیا جائے، اپنے کیپٹل انویسٹمنٹ پر، اپنے بانڈز پر، شیئر انویسٹمنٹ پر، مختلف چیزوں پر کیسے زکوٰۃ نکالی جائے ہمیں نہیں معلوم. صرف اتنا معلوم ہے کہ بیوی کے پاس جو زیور ہیں اس زیور کو لے جا کر کسی جیولر کے پاس سال میں ایک بار تول لیا جائے، اس میں سے 2.5% نکال کے دے دیا جائے. اس سے زیادہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا تصور نہیں ہے. زکوٰۃ کا تصور کے ساتھ ہمارے بزنس میں سے ایک ہمارے پاس ایک سال کا اسٹاک ہے، اس سال کے اسٹاک میں دیا جائے، یا آپ نے اس سال کا جو اسٹاک لیا اس کو آئندہ سال کے زکوٰۃ میں دے. یہ ساری چیزیں بہت سی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں. کوئی لوگ ایسے اٹھیں یہاں جو اس کا بھی انتظام کریں، سال میں ایک مرتبہ بزنس کمیونٹی کو جمع کریں، اور وہ آدمی زکوٰۃ کا بہترین طریقے پہ سمجھا سکتا ہے جسے قرآن و حدیث کا بھی علم ہو، بزنس مینجمنٹ بھی جانتا ہو، بزنس ایڈمنسٹریشن بھی وہ جانتا ہو، فائنانشیل مینجمنٹ بھی وہ جانتا ہو. ایسا آدمی جو جدید تقاضوں کو سامنے رکھ کر بزنس ایڈمنسٹریشن، فائنانشیل مینجمنٹ، بزنس مینجمنٹ اور ان ساری چیزوں کو رکھ کر قرآن و حدیث کی بنیاد پر لوگوں کو سمجھائے کہ سب زکوٰۃ ایسے 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 نکالنا چاہیے. یہ ہمارے یہاں مانی میں کچھ لوگ کریں آگے بڑھ کر کہ زکوٰۃ کے نکالنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کے کلاسز لگیں، اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کے لیے بھی ہم کچھ کام کریں. اس لیے کہ جیسے نماز کے لیے ہم کام کرتے ہیں جسے دین کا بہت بڑا فریضہ سمجھتے ہیں، اتنا ہی بڑا فریضہ زکوٰۃ بھی ہے. لیکن کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ ہم نماز کو اہمیت دیتے ہیں زکوٰۃ کو بھول جاتے ہیں، حج کو اہمیت دیتے ہیں، روزے کو اہمیت دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ کو بھول جاتے ہیں، اور زکوٰۃ کی کوئی قدر قیمت اہمیت نہیں، نہ اس کے لیے کوئی اجتماعی جدوجہد، نہ اس کے لیے کوئی کام، نہ لوگ کوئی سکھایا جاتا ہے، نہ کہیں تقریریں ہوتی ہیں. ہوتی بھی ہیں تو بس وہ پرانی بنیادی باتیں ہوتی ہیں کہ کتنے اونٹ میں کتنا نکالنا چاہیے، کتنے گائے میں کتنا نکالنا چاہیے، سونے اور چاندی میں کتنا نکالنا چاہیے. یعنی وقت کی ضرورت وہ نہیں ہے، وقت کی ضرورت اور بہت کچھ ہے. تو اس لیے کچھ جماعتوں کو، کچھ اداروں کو آگے بڑھ کر زکوٰۃ کے معاملے میں کام کرنا چاہیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله